بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، القواعد الحسان تعلق بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ورأيت كني شسمه إكناي قاعدة درس أغاز كرته قاعدة 53. إمام صاحب فرماته من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. قرآن مجيد قاعدة ميسة هي قاعدة هيك، قرآن مجيد یہ بیان کرتا ہے کہ اجر اور ثواب عبادت کے راستے میں مشقت کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ عبادت کے راستے میں آسانی اللہ تعالیٰ کے کرم اور احسان سے ہے، اور اس سے عبادت کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کا اجر و ثواب اس کی مشقت کے مطابق ہوتا ہے، اور اس میں آسانیوں سے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی. امام صاحب فرماتے ہیں سعد رحمہ اللہ، وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة. اور اس قاعدة میں اللہ تعالیٰ کے لطف اور احسان اپنے بندوں کے لیے اور وسیع حکمت ہے. ما هو أثر عظيم من أثار تعريفاته ونفحة عظيمة من نفحاته، وأنه أرحم الراحمين. اللہ تعالیٰ کے تعریفات کے عظیم آثار ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور رحمتوں سے بہت بڑی رحمتیں ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اب چند مثالیں دیکھیں اس قاعدے کی. قال تعالی كتب عليكم القتال وهو كره لكم، تم پر قتال کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی واجب کیا گیا ہے، جبکہ وہ تمہارے ناپسندیدہ ہے. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ممکن ہے کہ تم اس چیز کو ناپسند کرو جو جس میں تمہارے لیے خیر ہے، جو تمہارے لیے خیر ہے. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، یہ ممکن ہے کہ تم اسی چیز کو پسند کرو جو تمہارے لیے شر ہو. والله يعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. سورۃ بقرہ 216. سید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو عظیم عبادت ہے، یعنی جہاد کی عبادت ہے، اس لیے اللہ نے قرار فرمائی، مشروع فرمائی ہے کہ اس کی مصلحت بہت عظیم ہے، اور بہت ہی فائدے ہیں عام اور خاص. فبین تعالی ان هذه العبادت العظیمہ لعظم مصلحتها وکثرت فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وانشقت عليهم. اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض کر دیا اپنے بندوں پر، اگرچہ ان پر مشقت ہو. وکرہتها نفوسهم، اور اگرچہ ان کی نفس جو اسے ناپسند کریں. لما فيها من التعرض للأخطار، کیونکہ اس میں خطر کو مول لینا ہے. وتلف النفوس والأموال، اس میں جانے اور مال بھی چلے جاتے ہیں. ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضل من الكرامات ليست بشيء، یہ جو مشقتیں ہیں اس کی نسبت جو اللہ نے خاص کرامات رکھے ہیں اور انعامات رکھے ہیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بل یہ خیر محض، بلکہ یہ خیر محض ہے. وإحسان صرف من الله على عباده، اور صرف احسان ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے بندوں پر. حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم الى المنازل لهؤلاء لولاها لم يكونوا واصليها، اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادات مقرر فرمائی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اپنے محض کرم اور احسان سے، جو ان کو ایسی بلند درجوں پر پہنچا دے جو خود نہیں پہنچ سکتے تھے. سبحان اللہ. یعنی جہاد ہے, اللہ جہاد کو مقرر فرمایا ہے, فرض فرمایا ہے, شرطوں کے ساتھ معروف شرطیں ہیں. جبکہ جہاد میں خطرہ ہوتا ہے, جان کا خطرہ ہے, مال چلا جاتا ہے, جان بھی چلی جاتی ہے اللہ کے راستے میں, اور نفس کو ایسی چیز ناپسند ہوتی ہے, اس کے باوجود مشقت بھی ہوتی ہے, سفر بھی ہے, تکلیف بھی ہے, لیکن اس کے بدلے میں جو اللہ نے اجر و ثواب مقرر فرمایا ہے, اس دنیا میں ہم آئے ہیں جانے کے لیے, یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, چھوڑ کے ایک دن جانا ہے, یعنی موت لازم آ کے رہے گی, چاہے بستر پر ہو, چاہے میدان جنگ میں ہو, یا کسی اور جگہ پہ ہو. اس سے بہترین کسی کا کیا خاتمہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے. جان تو ویسے جانی ہے نا, اور جو اجر و ثواب نے مترتب فرمایا ہے, جو بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا اس جان کو قربان کرنے کا, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سبحان اللہ. اور ایسے بلند, اچھا اگر بچ گیا تو جو ایک ایک قدم پر جو تکلیف یا تکلیف نہ بھی ہو, ایک ایک قدم جو چل کے گئے ہیں اللہ کے راستے میں, اس کا اجر و ثواب بلند درجات آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مر گئے تو شہید ہے, بچ گیا تو بلند درجات پر فائز ہو گیا ہے, اور جتنی اس کی زندگی باقی ہے اس کو توفیق ہوتی جائے گی خیر عمل کی, اور اسے مزید بلند درجات ہوتے جائیں گے. دوسری مثال دیکھیں, وقال تعالی ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون الى اخر سوره النساء نمبر 104. جنگ احد میں, جنگ احد کا واقعہ اللہ بیان فرما رہا ہے, ان تكونوا تعلمون, اگر تمہیں درد اور تکلیف ہے, فانهم, بے شک وہ, یا یعنی مشرکین جو ہیں, يعلمون كما تعلمون, ان کو بھی درد تکلیف ہوتی جیسے کہ تمہیں درد تکلیف ہوتی ہے, لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ وترجون من الله ما لا يرجون, تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے. تم کیا امید رکھتے ہو؟ بلند درجات, اجر و ثواب, شہادت, خیر ہی, بھلائی بھلائی, خیر ہی خیر ہے, عزت ہے, غلبہ ہے, نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. درد, تکلیف, زخم, مشقت, سب کو دونوں طرف ہوا, یعنی کہ جب اللہ کے راستے کوئی جہاد کرتے تو درد نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی, یا موت نہیں آئے گی, یا نہیں. سبحان اللہ, درد و تکلیف دونوں کو ہوئی ہے, لیکن وہ ایک چیز سے محروم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص انعام سے نوازا ہے, آپ کے انعام اور احسان ہے, وہ انہوں خود اپنا آپ کو محروم کیا ہے کفر کا راستہ اختیار کر کے. موت کے بعد ان کے لیے عذاب علیم کی سوا کچھ نہیں ہے, اور آپ کے لیے کیا ہے؟ زندگی میں عزت اور غلبہ ہے, اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. سبحان اللہ. اگلی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وقال تعالی ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات, الى قوله اللہ تعالیٰ کا اس ارشاد تک, وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله وان الیہ راجعون, سورۃ البقرہ 155-156. لنبلونکم, ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا. کس چیز سے؟ بشیئن, کچھ, سارا نہیں, بشیئن, من الخوف, خوف بھی ہوگا, خوف میں سے, والجوع, بھوک, ونقص من الاموال والانفس والثمرات, اور کمی ہوگی مال کی, جانوں کی, اور پھلوں کی. الى قول بشر الصابرین, یہاں تک اللہ نے فرمایا بشر الصابرین, بشارہ دو صبر کرنے والوں کو, یعنی ہر آزمائش میں صبر کے سوا کوئی راستہ نہیں. جو آپ صبر کریں گے اللہ کے لیے, صبر کیسے کریں گے؟ اللہ نے بیان فرمایا ہے, یہ وہ ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت, یہ وہ ہے جنہیں کوئی اگر مصیبت پہنچتی ہے, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا, کیا کہنا چاہیے, کیا کہتے ہیں؟ بشارت کس کے لیے ہے؟ مصیبت آئے گی، تکلیف بھی ہوگی، آزمائش بھی ہوگی، اور خوف بھی ہوگا، بھوک بھی ہوگی، اور کمی بھی ہوگی مال کی، جان کی اور پھلوں کی. لیکن جن کے لیے بشارت ہے، جو صبر کرنے والے ہیں، ان کی سب سے بڑی پہلی علامت کیا ہے؟ قالو کہتے کیا ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ طرف واپس لوٹ کر جائیں گے. ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اس رب نے پیدا کیا ہے. جو بھی ہمیں ملا ہے، جان ہے، عزت ہے، مال ہے، امن و امان ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، فراوانی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، کس نے دی ہے؟ اس رب نے دی ہے، اسی کا احسان ہے نا. عدم سے اس نے پیدا کیا ہے نا، زندگی قابل اس نے ہمیں بنایا ہے نا، صحت عافیت اسی کی طرف سے ہے نا، مال اولاد یہ سب اسی کی طرف سے ہے نا، ہم بھی اسی کے ہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی اسی کا ہے. اگر کچھ کمی ہو گئی ہے تو ہم بھی اسی کے ہیں، جو چلا گیا وہ بھی اسی کا تھا، اور واپس بھی ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، حساب بھی اسی نے لینا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. وقال تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، اگلی مثال، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، سورۃ زمرۃ نمبر 10 میں، بے شک صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. کتنا اجر ہوگا؟ بغیر حساب، بلا حساب اجر کون دینے والا ہے؟ یہ دیکھیں ذرا، دنیا کو کوئی بادشاہ کہے میں تمہیں دوں گا بغیر حساب کے کوئی چیز، تو اس کی بادشاہت کو دیکھ کے پتہ چلے گا کتنا دے سکتا ہے. جب رب کریم فرمائے کہ میں بغیر حساب کے دوں گا، تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی، وہ کتنا اللہ تعالیٰ دے گا، کوئی تناسب نہیں ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام سید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جتنی مشقت عبادات اور طاعات میں بڑھتی جائے گی، اور صبر بھی اس میں بھی مشقت ہے، صبر بھی بڑھتا جائے گا، چاہے فعل الطاعات میں ہو، ترک محرمات میں ہو، یعنی جتنی صبر کی مشقت بڑھتی جائے گی، چاہے فرم برداری میں ہو، اللہ کی طاعات میں، طاعت کرنے میں ہو، یا محرمات سے اجتناب کرنے میں ہو، یا مصیبتوں پر صبر کرنے میں ہو، تو اجر بھی اتنے عظیم ہوں جتنے کا صبر کیا گیا ہے. تھوڑا صبر کرتے ہیں تھوڑا اجر ہے، بڑا صبر کرتے ہیں بڑا اجر ہے. جب آپ عبادت کے لیے، یعنی فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں، شدید سردی میں گرم بستر چھوڑ کے اٹھتے ہیں، مشقت ہے کہ نہیں؟ صبر کر کے آپ اٹھے نا عبادت کے لیے، شدید سردی میں ٹھنڈا پانی، گرم پانی آپ کو ملتا ہے، میسر نہیں ہے، آپ اس سے وضو کرتے ہیں، اگر آپ کو ضرر نہیں ہے اس سے وضو کرتے ہیں، تکلیف محسوس ہوتی ہے، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں، اس کا اجر ہے. آپ پھر چل کے جاتے ہیں مسجد کی طرف، نماز پڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. سردیوں میں عام طور پہ بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، جب اللہ کے لیے آپ نے یہ سب کرتے ہیں، یہ طاعت آپ نے کی ہے، اللہ کا فرض جو ہے، جو اللہ پر فرض مقرر کیے، اس فرض کی ادائیگی کی ہے، صبر کرتے ہوئے مشقت آپ نے اللہ کے لیے برداشت کی ہے، تو اجر بھی اتنے عظیم ہوگا. دوسری، محرمات سے آپ نے اجتناب کیا ہے، آپ رشوت نہیں لیتے، آپ کا ساتھ میں بیٹھنے والا رشوت آپ کے سامنے لیتا ہے، آپ کا دل بھی کرتا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، بہت ساری آسائشیں ہیں، آپ کے پاس ایک موٹر بائک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں، آپ اللہ سے ڈر کر رشوت نہیں لیتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں، اجر اتنا ہی عظیم ہے اس کا. جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنے اس کا اجر ہوتا ہے. سبحان اللہ. جتنی صبر مشقت ہوتی ہے اتنے اس کا اجر ہوتا ہے. اسی طرح مصیبت آئی ہے، اس مصیبت پہ آپ نے صبر کیا ہے، جزا سے کام نہیں لیا، صبر کیا ہے، صبر کا حق ادا کیا ہے، اتنی اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اور پھر دوسری بات جو ہے کہ عبادت میں جو مشقت، اس پر صبر کیا اجر تو مل گیا ہے، اور جتنی مشقت ہوگی اور اس پر صبر کیا جائے، اتنی ہی زیادہ اجر و ثواب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادات کو آسان بھی فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ اجر میں کوئی کمی نہیں ہونے دی، اجر باقی رہا ہے. یعنی آسانی سے اگر اللہ کہ آپ آسانی کو لیتے اس پہ اجر اور آپ کو ملتا ہے کیونکہ آپ نے آسانی کا راستہ چنا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ عقل کیا کہتی ہے، زیادہ مشقت زیادہ اجر، کم مشقت کم اجر، آسانی میں کم اجر ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. اس لیے آپ دوسرے مذہب دیکھیں عجیب سے کہ لوگ گرم تیل سے، بعض ہندو ہیں اور بعض ایسے بت پرست ہیں، عجیب سے لوگوں کی کچھ ریچولز کچھ اس طریقے سے ان کے طریقہ ہوتا ہے کہ کچھ گرم تیل میں، ابلتے ہوئے تیل میں اپنے ہاتھ سے جسم پہ لگاتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو مارتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو زخم لگاتے ہیں، کچھ کٹ لگاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہزار سیڑھی اوپر جا کے مندر کی طرف جاتے ہیں. کہتے ہیں جتنا زیادہ مشقت اتنا زیادہ اجر سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. انہیں کہتے ہیں کہ بھگوان کی طرف سے یہ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. شرعاً ہمارے دین میں مشقت اگر عبادت ہے اس کا اجر تو ہے، اگر آسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو پھر آسانی میں اور اجر ہے. سبحان اللہ. اجر میں کمی نہیں ہوگی، اجر رہے گا، بلکہ اگر آپ رخصت کو لیں گے، آسانی کو لیں گے تو اس کا اجر الگ ہوگا. تیمم کو دیکھ لیں آپ، پانی نہیں تیمم کریں، اگر پانی ٹھنڈا ہے آپ استعمال کرتے، مشقت ہے آپ کے لیے، آپ کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، آپ پانی استعمال نہیں کرتے، آپ مٹی استعمال کرتے ہیں، اس میں زیادہ آسانی، اس کا اجر بھی زیادہ ہے. اجر کمی کی بات میں کر رہا ہوں، اجر کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ اجر ملا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو آسانی آپ نے آسانی کا راستہ اختیار کیا ہے. اے واپس آتے ہیں. اب دوسری بات جو تھے کہ عبادت اگر آسانی ہو تو اس میں اجر میں کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب الی آخر سورۃ الانفال نمبر 12. اللہ نے، تیرے رب نے امر پیار پہ وسلم وحی کی ہے فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فرشتوں کے ساتھ ہے اور اہل ایمان کے بھی ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ جنگ بدر کا واقعہ ہے، ثابت قدمی دو ایمان والوں کو، کافروں کے دلوں میں رعب میں ڈال دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عن قریب ان کے دلوں میں رعب اگر اللہ ڈال دے گا، اور جب رعب آئے گا تو پھر ایسی حالت بگڑ جائے گی کافروں کی اور غلبہ اہل ایمان کا ہی ہو جائے گا. اور یہی ہوا ہے. جنگ ہے، قتال ہے، سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر جو ہے. اللہ تعالیٰ سے نصرت کی امید ہے، یقین کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، لیکن ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے. جیسے اللہ نے فرمایا سورۃ الانفال کی ابتدا میں کہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، اللہ نے چاہا ہے اور وہی جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے. جنگ کی تیاری نہیں تھی، کہاں 313 کہاں ہزار کا لشکر، جنگ کی تیاری نہیں تھی. وہ تو ابو سفیان کا جو قافلہ تھا اس کے لیے یہ تیاری ہوئی تھی. سبحان اللہ. لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے وہ جو تمہیں مشکل لگ رہا تھا نا، وہی اللہ نے تمہارے لیے اختیار کیا ہے. اچھا، میدان جنگ میں آگے آمنا سامنا ہو گیا، اب اس مشکل ترین وقت میں اللہ نے آسانی فرمائی ہے. یہ آسانی نہ ہوتی تو پھر اجر میں کوئی کمی ہوتی کیا؟ جنگ بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور اجر میں کمی بھی نہیں ہوئی ہے. رعب کس نے ڈالا کافروں کے دلوں میں؟ اللہ نے ڈالا. فرشتے کس نے نازل کیے مدد کے لیے؟ اللہ نے نازل کیے. کامیابی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اجر وہی رہا ہے، اجر اتنا ہی ہے، اجر میں کمی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. فذكر منهت المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الامور التي جعلها الله تعالى مسهله للعباد للعباده مزيل لمشقتها محصله لثمراتها. جہاد عبادت ہے، مشقت ہے، آسانی کر دی گئی ہے، کامیابی ملی ہے اور اجر میں کمی نہیں ہوئی. وقال تعالی، اور مثال دیکھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سورة يونس نمبر 62-64. شیخ صفر فرماتے ہیں، فالبشرى التي وعد الله بها اولیاءه في الحياة الدنيا من اشرف واجلها انه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لہم البشر فی الحیات دنیا و فی الآخرۃ، آخرت میں جنت ہے. اچھا، دنیا میں کیا بشارت ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں یہ بشارت ہے، امام سید رحمہ اللہ، کہ ان کے لیے یہ سب سے بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عبادات کا راستہ آسان کر دے گا، جو مشقت ہے ان میں اللہ وہ بھی آسان کر دے گا، اور خیر کا راستہ آسان کر دے گا، اور شر سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر دے گا، چھوٹے سے عمل سے. سبحان اللہ. وقال تعالی، اگلی مثال، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى وسنيسره لليسرى. سورۃ اللیل آیت نمبر 5-7، 5-7. یعنی ہر حال میں اللہ تعالی نے آسانی فرمائی ہے، یعنی جو اللہ تعالی راستے میں دیتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور حسنہ کی تصدیق کرتا ہے، فسنیسره لليسرى، اس کے لیے سارے آسان راستہ آسان کر دیں. اس نے آسانی کا راستہ اختیار کیا ہے، ہم اس کے لیے وہی راستہ مزید آسان کر دیں گے اور اسے توفیق دیں گے ہر خیر عمل کی. سبحان اللہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ کئی لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے، صرف تمنا ہے، یعنی سوچ ہے. اگر تمہیں کسی نے روکا ہے، جب پڑھتے ہیں تو اللہ آسانی کا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر تہجد کسی نے شروع کر دی ہے تو 11 سے شروع نہ کریں. جو کبھی کسی نے پڑھی نہیں، ہم کہتے ہیں 11 پڑھو، 11 سنت ہے، 11 پڑھو. وہ دو نہیں پڑھتا، اسے دو تو پڑھنے دو پہلے نا. آپ دو پڑھیں گے، آپ دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، آسانی کیسے ہوتی ہے. سبحان اللہ. وقال تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لآخر سورة النحل نمبر 97. جس نے عمل صالح کیا ہے، چاہے وہ نر ہو یا ماد ہو، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن، ایمان کی حالت میں، کیا ملے گا اسے؟ فلنحيينه حياة طيبة، اسے طیب اچھی زندگی دیں گے. ومن حياة الطيبة، شیخ صاحب فرماتے ہیں، التي يرزقونها، جو ان کو دی جاتی ہے، ذوق حلاوة الطاعات، جو فرمبردار و طاعت کریں گے، نیک عمل کریں گے، اس کی لذت محسوس کریں گے. واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى، اور مشقتیں بھی ان کے لیے آسان ہو جائیں گی اللہ کی رضا کے لیے. فهذه الاحوال كلها خير للمؤمن، یہ سارے حالات جو مؤمن کے لیے خیر ہیں. ان سهل الله له طريق انه ان ہونا چاہیے، ٹھیک کریں اسے، ان کسرہ نہیں، الف حمزہ جو ہے یہ اوپر ہونا چاہیے، فتحہ. ان سهل لهم، ان سهل الله، ان سهل الله له طريق عبادته وهو نها حمد الله، حمد الله وشكر، کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے آسان کر دیا ہے عبادت کا راستہ، اور جب آسان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، حمد و ثنا کر تو شکر کرتا ہے. وانشقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عناء ومشقته، یعنی جب اللہ تعالیٰ مومن کے لیے عبادت کا راستہ آسان کر دیتا ہے تو وہ شکر سے کام لیتا ہے، اور اگر مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کرتا ہے. واحتسب الخير في عناء ومشقته، اور اجر ثواب اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اجر ثواب کی. ورجع عظيم الثواب، وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة والله أعلم، یہ معنی قرآن میں بہت ساری آیات میں ہیں، والله أعلم. اب تعلیق میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خلاصة هذه القاعدة، اس قاعدہ کا خلاصہ جو ہے، ان الاجر على قدر المشقة، انڈرلائن کریں کہ اجر ثواب جو ہے وہ مشقت کے مطابق ہے. وقد دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشہ، اس کی دلیل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے فرماتے ہیں، ان اجرك على قدر نصبك، آپ کا اجر جو ہے آپ کی مشقت کے مطابق ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہیں، سے بخاری مسلم میں. نصب مشقت کو کہتے ہیں، نصب کی مشقت کی. وفيها ايضا، اس میں یہ بھی ہے اس قاعدے میں، بیان منت على العباد بتسهيل الطاعات، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص احسان منت بندوں پر طاعات اور نیکیوں بھلائیوں کو، فرمانبرداری کو آسان کرنے سے. وأن تسهيل الطاعات من أثار رحمته، أن طريق رحمتك أثار مسي. وعجب لبعض الناس أن يسلكوا بأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة، تعجب هو تبعض لوگوں پر جو سختی کا، مشقت کا راستہ اختیار کرتے ہیں عبادت کے امور میں. وهذا تبرع منه النبي عليه الصلاة والسلام، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار فرمایا ہے. فإن قوما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا واتفقوا على أن يصوم أحد ولا يفطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے بعض لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھے گا، کبھی افطاری نہیں کرے گا، والآخر، اور دوسرا جو ہے يقوم ولا ينام، تہجد پڑھتا رہے گا رات کو اور سوئے گا نہیں، والثالث، اور تیسرا جو ہے لا يتزوج النساء، وہ کبھی عورتوں سے شادی نہیں کرے گا، والرابع لا يأكل الطعام، لا والرابع لا 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 اکل اللحم، اور چوتھا جو ہے وہ گوشت نہیں کھائے گا. فخطب النبی علیہ الصلاۃ والسلام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا, واخبرهم بانه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, افطاری بھی کرتے ہیں, اور رات کو تہجد پڑھتے ہیں, اور سوتے بھی ہیں, اور شادیاں بھی کی ہیں عورتوں سے. وَأَنَّ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِهِ فَلَيْسَ مِنْهُ, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے رغبت کی ہے, منہ موڑا ہے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم میں. جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں, شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فالذین یسلکون طرق التعسیر مع وجود التسہیل اخطأوا علی انفسہم, وہ لوگ جو مشکل کا راستہ, آسانی کے راستے کو چھوڑ کر اپناتے ہیں, وہ اپنے تہیں بڑی خطا کرنے والے ہیں, اسے غلطی ہوئی. لو ان رجل, مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قال یہ کہتا ہے, انا لا اريد ان اركب سيارة فيها مكيف, میں اس گاڑی پہ نہیں بیٹھنا چاہتا جس میں ایئر کنڈیشن ہو, بل اركب سيارة معيبة, پر کسی بھی گاڑی میں جس میں اس کی کمی ہو, ایسی کہ اس میں بیٹھنا چاہتا ہوں, ليس فيها مكيف ولا مظلة, نہ تو اس میں کوئی چھت ہو نہ ہی اس میں ایسی ہو, واذهب الى الحج عليها, یعنی عیب زدہ گاڑی جو ہے اس میں بیٹھ کر میں حج کرنا چاہتا ہوں, اس کے ذہن میں کہ اس میں زیادہ اجر ملے گا, یہ اس کی سوچ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا خطا, یہ غلط ہے. ان يذهب ويتعب نفسه کہ وہ جائے اور اپنے آپ کو تھکا دے وہاں پہ, ويترك نعمت الله على الانسان, اور لیکن نعمتوں کو چھوڑ دے جو بندوں پر ہے. نعم اذا كانت العبادة لا يمكن ان تؤدى الا بمشقة, ہاں اگر عبادت بغیر مشقت کے ممکن نہ ہو, هذا شيء اخر, یہ الگ بات ہے. هذا من الله وليس بارادتك, یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کی ارادے سے نہیں ہے. اما ان يكون امامك طريقان, لیکن بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے دو راستے ہوں, سهل وصعب, ایک آسان راستہ, دوسرا مشقت کا سخت راستہ ہے, فتذهب الى الصعب, تم سخت راستے کو اپنا لیتے ہو, فهذا ليس من شريعة الله, یہ الگ شریعت میں سے نہیں ہے. يقول العامة اول ما ظهرت السيارات, بعض جو عوام لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جب نئی نئی گاڑی آئی تھیں یہاں پہ سعودی عرب میں, ان الحج على الابل اجره كامل وعلى السيارات نصف الاجر وعلى الطيارات ربع الاجر, کہ بعض وہ یہ کہتے تھے عوام الناس میں سے جب نئی نئی گاڑی آئی تھی کہ جو حاجی حج کرتے ہیں اونٹوں پر ان کو مکمل اجر ملے گا, جو گاڑیوں پر حج کرتے ہیں آدھا اجر ملے گا, جو جہازوں کا سفر کر کے آتے ہیں ان کو ایک چوتھائی اجر ملے گا. سبحان اللہ, یعنی لوگوں کی سوچیں دیکھیں, جیسے اجر بانٹنے والے لوگ ہوں. سبحان اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں, ويمكن يجيء شيء اسهل من الطيارات يكون على الثمن, اور یہ بھی ممکن ہے کہ جہازوں سے بھی کوئی چیز اور مزید آسانی ہو جائے, پھر آٹھواں حصہ بچ جائے گا, یعنی اجر کا. سبحان اللہ, هذا غير صحيح, یہ بات صحیح نہیں ہے. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں, ان هذا من نعمت الله على العبد, یہ بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمت ہے, یہ احسان اللہ تعالیٰ کا, انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كثره الارفاه, یہ بات صحیح کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بڑے رہن سہن سے اور جو ارفاہ سے منع فرمایا ہے, یعنی لا ينبغي الانسان يغمس في الترف حتى ينسى الخشونه, یعنی انسان اتنی یعنی آسائش پسند ہو جائے کہ تھوڑی سی یعنی جو تنگی ہے وہ بھی برداشت نہ کر سکے, تو یہ درست نہیں ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. فکان ینہا عن کثرۃ الارفاء وامر الاحتفاء احیانا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس ارفاء سے جو ہے منع فرماتے تھے, اور یہ بھی حکم دیتے تھے بعض اوقات الاحتفاء, احتفاء کہتے ہیں بغیر جوتوں کے چلنا. سبحان اللہ, ایک واقعہ بھی ہے, یعنی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک دفعہ یعنی بعض اوقات جوتے اٹھا لیتے تھے اور بغل میں رکھ دیتے تھے, ویسے چلتے تھے, تو ایک دفعہ سیکیورٹی نے روک دیا ان کو, بھائی آپ کو کہاں جا رہے ہیں, پہچانا نہیں, جب کیونکہ گھر کے یعنی مسجد سے جب نکلے بعد میں, تو پھر کسی نے بتایا شیخ صاحب خود دے, یعنی انہوں نے کہا پتہ نہیں کون جوتے بغل میں رکھے اور اس طرف آ رہے ہیں. سبحان اللہ, تو بعض اوقات جوتوں بغیر چلنا بھی درست, بولے سے دائما ہمیشہ نہیں, بعض اوقات یعنی ينبغي لنا احيانا نمشي حفاة, بعض اوقات ہمیں بغیر جوتوں کو بھی چلنا چاہیے, حتی لو ان الناس شهروا بنا وانتقدوا هذا الشيء, اگرچہ لوگ اس میں یعنی تنقید بھی کرے ہماری, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. فنحن ما دام الله أنعم علينا فرهم يجب أن لا نحمر بي نعمته برسائيه، فأنه ينبغي لنا أن نسلك بأنفسنا التيسير تهمي أساني كراستا اختيار كنا جاهية. فإذا كان لابد من العسر في أداء العبادة أرقر مشقة كراستا اختيار كنه عبادة، فإن الأجر على حسبه أجر أسكي مطابقه. لو ذهبت مثلا إلى صلاة الجماعة في ليلة باردة أغراب بجماعة نماز كليه بوتي سردي وليرات مجاي وصار عليك مشقة رابرس مشقته، نقول لا بأس بهذا مكيت اسمي كوي هرجنه، هذا لك فيه أجر اسمي أبك لأجره، ومن الرباط الذي يرفع الله به الدرجات ومحب به الخطايا وسر رباط مسه جسالت الدرجة بلند فرماته اور گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا مٹا دیتا ہے. اگلی مثال اسباغ الوضوء على مكاره، کراہیت کے وقت وضو بہترین طریقے سے اسباغ الوضوء کرنا، مکمل طریقے سے کرنا. وما حصل لك من المشقة فلك في اجر، اگر اس میں آپ کو مشقت ہوتی ہے تو اس میں آپ کے لیے اجر ہے. ولو دار الامر بين ان تسخن الماء وان تتوضا به باردا، اگر آپ کا اس میں اختیار ہو کہ آپ گرم پانی کی سہولت ہو سردی میں اور گرم پانی کر کے وضو کریں یا ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، فالتسخين اولى، تو گرم کرنا بہتر ہے آپ کے لیے. ولهذا قال فقهاء رحمه الله، اس لیے فقهاء نے کہا ہے علم پر رحم فرمائے، يكره ان يتوضا الانسان بما اشتد حره وبرده، مکروہ ہے کہ شخص کے لیے کہ اس پانی سے وضو کرے جو زیادہ ٹھنڈا ہو، جو زیادہ گرم ہو یا زیادہ ٹھنڈا ہو. وعلل ذلك بانه يمنع كمال الطهاره، اس کی تعلیل کیا ہے کہ کمال الطہارہ سے یہ زیادہ ٹھنڈا پانی یا زیادہ گرم پانی منع کرتا، یعنی اسباغ الوضوء صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا جب زیادہ ٹھنڈا پانی ہو زیادہ گرم پانی ہو. آپ دیکھ لیں، یعنی جیسے اب سکون سے آپ مکمل طریقے سے وضو کا حق ادا کرتے ہیں، جو وضو کی جو شرطیں ہیں، جو وضو کی جو ارکان ہیں اور سنتیں ہیں تمام مکمل طریقے سے آپ کرتے ہیں، آپ دیکھیں زیادہ ٹھنڈا یا زیادہ گرم پانی، بعض کو دوپہر کے وقت میں زیادہ گرم پانی ہوتا ہے، آپ دیکھ کے کس طریقے سے وضو ہوتا ہے جلدی سے، یعنی گرم پانی سے بچنے کے لیے جلدی سے وضو ہم مشکل سے جو ارکان وہ پورے کر پاتے ہیں. اگر آپ نے مکمل اسباغ وضو کرنا ہے جو مطلب شرعی ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، تو پھر پانی کو اب ویسا پانی استعمال کر وضو کے لیے جس سے آپ اسباغ وضو کر سکیں، اور ممکن ہی کہ آپ کے پاس شدید سردی میں گیزر موجود ہے یا ہیٹر موجود ہے، آپ کو استعمال نہ کرو، ٹھنڈے پانی سے جا کے وضو کریں اور اسباغ بھی نہ کر سکے، اور بعض لوگ صحیح سے دھو بھی نہیں سکتے اور بعض فرض کی جگہ رہ جاتے ہیں اور نماز نہیں ہوتی ان کی، یہ مشقت کس لیے بھائی؟ جب آسانی ہے تو آسانی کا راستہ اختیار کریں، یہ دین آسانی کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان بہت زیادہ ہے، ان میں سے یہ گرم پانی بھی نعمت ہے جس کا ہم سے سوال ہونا ہے. سچ بات ہے، یہ جو فریج لگی ہے نا شدید گرمیوں میں ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، یہ الگ نعمت ہے، اس کا الگ سے ہم نے حساب دینا ہے. اور شدید سردوں میں جو گیزر کی نعمت ہے، ہیٹر کی نعمت موجود ہے کہ ہمیں ایک گرم پانی مل جاتا ہے سبحان اللہ استعمال کے لیے، جبکہ لوگ بیچارے یعنی لرز رہے ہوتے سردی سے، ان کو میسر نہیں ہے یہ نعمت، اللہ نے آپ کو ہمیں میسر کی ہے، گرم نہیں سے اس کو استعمال کرتے تو اس کا الگ، اس کے ہونے کا الگ حساب ہے، چھوڑنے کا الگ حساب ہے. سبحان اللہ، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.